الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وفاتر لا شريك له والرازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين صلوات یہ دو آخری آیات سورہ ہجر کی جو قرآن مجید کا 15th سورہ تسبیح کر اپنے حمد کی رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو اپنے رب کی بندگی کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے یعنی موت آ جائے بندگی ہدف خلقت انسان عبادت ہدف خلقت انسان بلکہ تمام مخلوقات کی خلقت کا ہدف چاہے وہ نظر آنے والی ہوں یا نظر آنے والی چاہے جن ہوں یا انس تمام مخلوقات وہ فرشتے ہوں یا وہ جنات ہوں جو جن کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جو صاحب تکلیف ہیں تمام سب کی خلقت جو ہے وہ اس کا ایک ہی مقصد ہے بندگی عبادت اس لیے ہر مخلوق پر واجب ہے کہ اپنے مقصد خلقت کو پورا کرے جس کے لیے وہ خلق کی گئی جو بھی اس کی مخلوق سب پر واجب ہے اگر جیسی آیت خطاب کر رہی ذات پیغمبر سے لیکن پیغام سب کے لیے میسج سب کے لیے عبادت کا حکم یا عبادت کو طلب کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ طلب نہ کرے تو انسان نہ کرے ایسا نہیں ہے بلکہ فطرت انسانی میں ہے عبادت پرستش فطرت انسانی میں ہے تو بہت سے وجوہات ہیں کہ انسان عبادت کرتا ہے کسی نہ کسی کی وہ چاہے اللہ کی نہ کرے کسی کرتا ہے یعنی بغیر معرفت کے کرتا ہے خالق کا موضوع یہ نہیں کہ بندگی کر بلکہ موضوع یہ ہے کہ بندگی صرف اس کی کر بندگی تو کرتا ہی ہے تو یعنی کہ انسان بندگی نہیں کر رہا انسان تو عبادت کر ہی رہا ہے تو قرآن کی آیات کو اگر آپ دیکھیں وہ یہ مسئلہ نہیں کہ خالی اللہ کی بندگی کر بلکہ وَقَدْ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اصل مسئلہ ہے صرف اس کی, صرف اس کی عبادت تو انسان کرتا ہی ہے کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی کی. خالق کا جو بار بار قرآن میں حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ عبادت نہیں کر رہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کر. عبادت تو لوگ کر ہی رہے ہیں, اس کائنات میں کسی نہ کسی کی بندگی ہو رہی ہے. تمام انبیاء کا ایک ہی میسج ہے خود پوری انسانیت کے لیے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے تمام امتوں میں رسول کو بھیجا ہے, ہر گروہ میں پیغام لے کر. وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو, دوری اختیار کرو. حکم ہے, مگر تمام انبیاء کا ہدف ہی ہے. یعنی جب سے وہ آئے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں انسانیت سے, اس کی بندگی, اللہ کی بندگی. دوسرا طاغوت سے اجتناب. قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے چلے جائیے. جب قرآن نے بہت سی آیتیں ہیں کہ شعیب نے کہا, صالح نے کہا, نوح نے کہا, ہود نے کہا, سب نے اپنے قوم سے آگے کی بات کہی, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے ہماری قوم. یعنی گویا تمام انبیاء کا میسج ایک ہی ہے, اے ہماری قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے. ہیں یعنی کوئی سزاوار نہیں ہے. تم نے اپنے اگر گمان و خیال میں بنا لیے ہوں تو ہو سکتا ہے, مگر وہ اس لائق نہیں ہو سکتے کہ ان کی بندگی کی جائے. تو سارے میسج کیا ہے؟ تمام انبیاء کے ایک ہی ہے, کیا ہے؟ صرف اس کی بندگی. بندگی تو ہو رہی ہے چونکہ میں نے عرض کیا فطرت انسانی میں ہے. اب اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں انسان کی فطرت کے اندر, اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے سے کسی عظیم, کسی طاقتور کے سامنے سر کو جھکائے, تو پروردگار کہہ رہا اس سے بڑھ کے کون طاقتور ہے. اگر یہی ہے موضوع تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سے بڑھ کے کون ہے کہ جس کی تم بندگی کرو. اگر تمہارے ذہن میں تصور اس لیے آ رہا ہے, کوئی ہونا چاہیے کہ جس کے آگے سر جھکا دیا جائے, یعنی کہ جو تمہارا دفاع کرے, تمہیں بچائے, تو اس سے بڑھ کے کون ہے؟ اس کے علاوہ خالق کون؟ خالق و کل شے, اس کے علاوہ کون ہے خالق؟ وہ اکیلے ہی تو خلق کرنے والا ہے, کوئی اور خلق کرنے والا کہاں ہے؟ اگر تمہاری نظر نعمتوں پر ہے کہ کسی نے اگر کچھ دیا ہے, تو اس کے علاوہ کون ہے جو نہایت ہی اکرام کرنے والا ہے, انعام دینے والا ہے؟ اس کے علاوہ کون ہے؟ اگر یہ سبب بن رہا ہے کسی کے آگے سر جھکانے کا, تو اس کے علاوہ کون ہے؟ ان تعدد نعمت اللہ تو سوا, اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا تو شمار نہیں کر سکتے, اس کی تو اتنی نعمتیں ہیں. اور وہ اس وقت سے ہیں جب تمہیں شعور نعمت بھی نہ تھا, یعنی وہ اس وقت سے دے رہا ہے کہ جب تمہیں مانگنے کا بھی شعور نہ تھا, بلکہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مانگنا کیا چاہیے. تمہارے آنے سے پہلے تمہارے وجود کے لوازمات فراہم کر دیے, تمہیں تو شعور بھی نہیں تھا اس وقت مانگنے کا. تمہارے آنے سے پہلے تمہارے جن لوگوں میں آ رہے ہو ان کے دل میں محبت ڈال دی, کہ تم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لیے تاکہ کچھ لوگ تمہاری حفاظت کریں. تو یہ سب نعمت پروردگار, تمہیں تو شعور بھی نہیں تھا ابھی مانگنے کا. شعور تو اس وقت آ جب کچھ عقل آئے گی. تو وہ تو اس وقت سے دے رہا ہے کہ جب تم آئے بھی نہیں تھے اور آنے کے بعد بھی دیتا رہے گا. تو اگر یہ سبب ہے تو وہ بھی وہی ہے. یعنی ذات واجب کے علاوہ اور کون ہے دنیا میں کہ جب تم کسی بھی وجہ سے اس کی بندگی کرو. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُ مِنْ خَوْفٍ. کون دیتا ہے تمہیں کھانے کے لیے؟ اس رب کے گھر کی عبادت کر چلی جو تمہیں بھوک میں کھانے کو دیتا ہے, جو تمہیں امن دیتا ہے خوف سے, اور کون امن دینے والا ہے سوائے اس کے؟ یہ وہی تو ہے جو تمہارے لیے راستوں کھلا رکھتا ہے, تم ٹریڈ بھی کرتے ہو, محفوظ بھی رہتے ہو ہر اعتبار سے. یہ خالق کہہ رہا بھائی اب وہ کون سی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ سر کہیں جھکے؟ وہ کل کمال ہے. یہ اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں تعریف ہے پروردگار ہے کیا, خالق کی تعریف ہے کیا, تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ خالق کی تعریف ہونی کیا چاہیے. کسے ہم معبود بنا لیں اپنا, کس کے آگے خود کو جھکائیں, فرق کیا ہے؟ دیکھیے غور کیجئے, ذات واجب کا اصرار کیوں ہے؟ اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی بندگی کی, خالق کو ضرورت نہیں ہے. اگر خالق نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خلق کیا جنہوں نے, کس لیے خلق کیا ہے؟ وما خلق جن والے سے اللہ لیابدون, میں نے کس لیے خلق کیا ہے؟ لیابدون. یہ کیا ہدف خالق ہے یا ہدف مخلوق؟ یہ ہدف خالق نہیں ہے, یہ ہدف مخلوق ہے. اس لیے کہ اگر کسی چیز میں چاہنا پایا جائے وہ خالق نہیں ہوتا, وہ انسان کی ضرورت ہے. خالق نہیں طلب کرتا, خالق بے نیاز ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بندوں کے لیے کہ ان کی حیات کا مقصد انہیں بتایا جائے, چونکہ اگر انہیں مقصد نہیں پتا تو ان کی زندگی بیکار ہو جائے گی. جب مقصد کا نہیں پتا تو ان کا مقام گر جائے گا, ان کا اپنا شرف گر جائے گا. تو یہ جو خلقت کے لیے عبدون, یہ ہدف ہے مخلوق ہے, ہدف خالق نہیں ہے. یہ تو مخلوق کے لیے کو پہچانے تاکہ پھر اس راستے پہ حرکت کرے کہ جس کے لیے خلق ہوئی, تاکہ وہ اپنے کمال کو پہنچے. ادروائز وہ کمال کو نہیں پہنچے, تو یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ یہ مخلوق کے لیے ہے کہ وہ مخلوق کو بتا دے, دیکھو تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے, ورنہ شرف انسان. اب اگر کوئی انسان ہٹ جائے اللہ سے, تو اصل میں پروردگار کا انکار کر کے یا اس کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا, بندگی کرنا, یہ خود انسان کے انسان ہونے کی توہین ہے. غور کیجیے آپ, کیا فرق ہے اللہ کی بھی بندے کے لیے, ساتھ میں دو چار اور کی بھی کر لی, کیا فرق ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کبھی کافر لڑتے ہی نہیں پیغمبر سے. 365 اگر اور ہیں, دو چار اور بڑھا لیتے ہم بھائی. اگر تو کعبے میں اتنے بھرے میں آپ کا بھی ہم رکھ لیتے, لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم آپ کا بھی رکھ لیتے ہیں, خدا اس کا نام اللہ رکھ دیتے ہم, یہ اور اتنے رکھے ہوئے. لیکن یہاں اللہ کا مسئلہ وہ نہیں ہے, دو باتیں, اس کے علاوہ کوئی سزاوار عبادت ہے ہی نہیں. وہ اگر ایک کی عبادت کا جھگڑا نہ ہوتا تو اتنا قتال نہ ہوتا, ابو جہل اور ابو لہب کا جھگڑا نہ ہوتا اگر ایک کا نہ مسئلہ ہوتا. چونکہ مسئلہ آیا ایک کا فقط, اور وہ ایک کا فقط پوجنے کے لیے نہیں تھا, میرے جملے کو توجہ کیجیے گا, یہ مسئلہ پوجنے کا نہیں تھا کہ جہاں اور کو پوج رہے تھے, دو چار قربانیاں کر رہے تھے, گائے بھینس کاٹ رہے تھے, ان کے آگے جا کر ذبح کر رہے تھے, بہت چیزوں کو چڑھاوے چڑھا رہے تھے, اس کے لیے بھی چڑھا دیتے نہیں. اس کے ماننے کا مطلب تھا سب کی نفی, اور زندگی تابع ہوگی اس کی عبادت کے. یعنی زندگی تمہارے بنائے ہوئے قانون کے تابع نہیں ہوگی. میرے تم لوگ یاد رکھیے, بت پرستی میں خدا پرستی میں کیا فرق ہے؟ غیر پرستی میں, غیر اللہ کو ماننے میں انسان آزاد رہتا ہے, جو چاہے قانون بنائے, روز بدلے. اس لیے غیر اللہ تو معاملات میں مداخلت کرتے ہی نہیں ہے, وہ جہاں پڑے وہیں پڑے رہتے ہیں, بت کے حرکت کے پڑے میں پڑے رہیں گے. آپ چڑھاوے چڑھاتے رہیے, گائے کاٹتے, بھینس کاٹتے, ان کا خون بہاتے رہیے, وہ نہیں کیا اس سے. لیکن جب اس کی بات آئی تو وہ کوئی بت کا نام نہیں ہے. اس کی عبادت کا مطلب رسومات نہیں ہے عزیزو. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس ایام اعظم میں, اس پہ توجہ کیجئے. یہ مجالس وہ نہیں ہے کہ آئے اور حاصل مجلس وہ تبرک ہو گیا تو مجلس کے بعد ملا. یہ انسٹیٹیوشن ہے تفکر کے لیے, یہ انسٹیٹیوشن ہے سننے کے بعد غور کرنے کے لیے, اپنی زندگی میں عمل میں بجا لانے کے لیے. یا ایام عزا کا مقصد کیا ہے؟ نہیں آپ آئے گا, میں اس لیے آئے گا رونے کے لیے آیا ہوں. میں ان کے لیے رونے والے بہت ہیں, زمین و آسمان رو رہا ہے, ملائکہ رو رہے ہیں. جو شخص بغیر معرفت کے روتا ہے وہ خود اپنے آپ پہ روئے بجائے ان پہ رونے کے, اپنے آپ پہ روئے وہ. انہیں معرفت حاصل کرے پہلے, کس کا ذکر ہے وہ, کس کا انسٹیٹیوشن ہے, کس کی بندگی ہے یہ, اللہ کی بندگی جس کے کرانے والے وہ تھے, جس کی معرفت کرانے والے وہ تھے. اس کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کی نہیں چلے گی, نہ آپ جیسے انسانوں کی چلے گی, نہ بتوں کی نہ حیوانوں کی. اے انسان اپنے شرف کو تو دیکھ پہلے, تجھے میں نے سب سے افضل بنایا. یہ سزا آخر میں اس لیے نہیں ملے گی, خالق اسے نہیں مانا. یہ دو وجہ ہے سزا کی, ایک اس کو نہیں مانا, دوسرے خود اپنی توہین کی. ہم نے تمہیں اشرف بنایا, عقل دے کے بھیجا, حیوان نہیں بنایا. تم نے سجدہ کہاں کیا؟ حیوان کو. تم نے سجدہ کیا لکڑیوں کو, تم نے سجدہ کیا پتھروں کو, تو ہم نے اس لیے شرف دیا تھا تمہیں, ہم نے آپ کو افضل, آپ نے کیا کی؟ اپنی افضلیت کی توہین کی. تو یہ دو وجوہات ہیں, ایک اس کے نامعرفت اور دوسری خود اپنے توہین شرف کی. آپ کہہ رہے ہیں ہم اشرف مخلوق, آپ سجدہ کہاں کر رہے ہیں جا کر؟ پتھروں کے آگے, لکڑیوں کے آگے, بتوں کے آگے. یاد رکھیے میری بات, جہاں انسان شرافت انسانی کی توہین کرتا نظر آئے اس سے عقیدہ نہیں پوچھے جاتے. جملہ میرا ضائع نہ ہو جائے, آپ انڈیا گئے, مثال دے رہا ہوں, آپ نے دیکھا کہ بھائی وہاں لوگ جائیں, کوئی جو ہے وہ ہاتھیوں کے آگے سجدہ ریز ہے, بندروں کے آگے سجدہ ریز ہے, پتھروں کے آگے سجدہ ریز ہے, چوہوں کے آگے, جتنے بھی ہیں غلاظت میں سب کے سامنے سجدہ ریز ہے. اب آپ پوچھیں گے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جہاں انسان اپنے انسان ہونے کی توہین کرتا نظر آ رہا ہو پھر وہاں عقیدے نہیں پوچھے جاتے ہیں. کچھ اچھائی کی بات نظر آ رہی تو انسان پوچھے کہ حضور آپ کا عقیدہ کیا ہے, وہ تو پہلے انسان ہونے کی توہین کر رہے ہیں. اللہ نے انسان بنایا عقل و شعور دے کے, اور یہ اپنی عقل کی توہین کرتے ہوئے جانوروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں, پتھروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ انسان غور و فکر کرے ان کے عقیدے کے بارے میں. عقیدہ وہاں جہاں کچھ اچھی چیز نظر آئے, جہاں خود انسان کا پہلے اپنا مقام نظر آئے, پھر بات ہوتی ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. تو پس یہ جو سب سے بڑی بات کیا ہے, شرافت انسانی, جو ہم نے تمہیں شرف دیا ہے, یہ شرف کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ صرف میری بندگی. اور کون ہے کہ جس کے آگے تو سزاوار ہے سر جھکانے کا, کہ تو اپنا سر جھکائے؟ کوئی ہے بجود اس کے سوائے ذات واجب کے؟ اسی لیے مسئلہ یہ نہیں کہ بندگی کر, مسئلہ یہ ہے کہ صرف میری کر. اس کے چونکہ جب اس کی بندگی کرے گا تو تیرا مقام بلند ہوگا, اور اگر غیر خدا کے آگے جھکو تو جتنا تذلل کرے گا اتنا ہی پست ہوگا, اور خدا کے حضور میں جتنا جھکے گا اتنا ہی بلند ہوگا. یہ توحید کے وہ اہم ترین منزل ہے جو قرآن بار بار آپ سے آواز دے رہا ہے, بندگی کرو صرف اس کی, یعنی کہ اس کے ساتھ دو چار اور کی بھی کر لو. اسی لیے الا ایاک نعبد, یہ ایاک نعبد, صرف ہم اس کی بندگی کرتے ہیں, صرف اس کی, یعنی غیر کی نہیں, اس کے علاوہ, اس کے علاوہ کوئی اور سزاوار ہی نہیں ہے. بس عزیزان من, جب یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ بندگی ہے کیا, حقیقت بندگی, کون عبد ہوتا ہے, عبودیت کیا ہے, اظہار تذلل, خود کو کسی کے سامنے نہایت اظہار تذلل کرنا, پستی کا اظہار کرنا, کون ہے اس کے علاوہ, سوائے ذات واجب کے. کوئی ہے بجو ساد واجب کے کہ جو اس کا حق رکھتا ہے سزاوار ہے کہ انسان اس کے سامنے کرے؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ جب یہ سمجھ بات عبد یہ اس کو خود عزیز ہے لفظ عبد، اس لیے کہ یہی خلقت کا مقصد ہے عبد ہونا، الا لیعبدون. تو عبد کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ معلوم ہو جائے عبد کون ہوتا ہے جسے خود پر اختیار نہیں. جم لوگ یاد رکھیے گا عبد، بات آسان ہو جائے، عبد وہ جسے خود پر اختیار نہیں، وہ کسی شے کا مالک نہیں، وہ اپنے امور کی تدبیر نہیں کر سکتا، یہ سب اس کے مولا کے ہاتھ میں ہے. اب کے معنی کیا ہوئے؟ اسے کوئی اختیار نہیں ہے کسی بات پر، وہ سب اس کے مولا کے اختیار میں، سب اس کے آقا کے اختیار میں ہے. جب پتہ چلا کہ عبودیت کے معنی کیا ہیں، جو عبد بن گیا، جس نے کہا کہ میں اس کا عبد ہوں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اب میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں حرکت کروں گا تو مرضی مولا کے مطابق. مولا نے جو اختیار دیا ہے جس چیز میں، اسے صرف کروں گا اس کے حکم کے مطابق. لیکن لوگ یاد رکھیے گا کہ آپ کے معنی کیا ہیں. اگر کوئی خالق ہے، جب یہ پتہ چل گئی بات عبد، اب اس نے جو بھی بندے کو دیا، اگر اعضاء و جوارے دیے تو کیا حق ہے کہ اپنی مرضی سے صرف کرے؟ نہیں. اگر اعضاء دیے ہیں تو اس کو بھی حق نہیں ہے خود صرف کرے، یعنی بغیر اس کی مرضی کے. آنکھیں اٹھائے گا تو اسی طرف جس کی اس نے اجازت دی ہے، قدم اٹھائے گا اسی طرف جس کی طرف اس نے اجازت دی ہے، ہاتھ استعمال کا اسی مصرف میں جس میں اس نے اجازت دی ہے. عبد کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کام کرے، عبد وہی ہے کہ جو مکمل تسلیم کرے. دیکھوں گا بس اسے جسے تو کہے گا جائز ہے دیکھنا، یہ ہاتھ استعمال کو وہاں جہاں تو اجازت دے گا، چونکہ میری تو نہیں ہر جگہ تو تیری ہے. قدم اٹھے گا تو وہاں جہاں تو حلال قرار دے گا، ہر منزل پر، چونکہ میں تو عبد ہوں. اور اگر مال بھی ہے تو صرف کروں گا جہاں تو اجازت دے گا. اسی لیے خالے کا مما رزق نہ ہم ینفقون، اس میں سے دیتے ہیں جو ہم نے دیا ہے. تو جیسے یہ تصور سمجھ میں آ گیا، بات واضح ہوئی کہ بھائی آپ کا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اپنی مرضی جہاں چاہے صرف کر دے؟ نہیں، مرضی الہی پہلے آئے گی بعد میں عمل ہوگا. پہلے پوچھو گے کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس لیے کہ سب تو اسی کا ہے، آنکھیں اس کی، ہاتھ اس کی، دماغ اس کا، مال اس کا، میرا کیا ہے؟ یہی تو وہ حقیقت ہے اگر بندے کی سمجھ میں آ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اب روز کہتے ہیں یہی تو حقیقت ہے، اس کے مالک ہونے کا اقرار کہ وہ مالک ہے میں نہیں. اسی طرح ساری مشکل آپ کی آسان ہو جاتی ہے. اس لیے سارا جھگڑا اسی وقت ہے جب تک تصور میرا ہے، اور جیسے ہی میرا ختم ہوا آپ کی مشکل آسان ہو گئی. یہ رونا اسی لیے جب تک کہیں یہ میرا ہے وہ میری ہے، جیسے یہ لفظ میرا میری گیا کوئی جھگڑے ختم ہو جاتا ہے. دنیا کا سارا جھگڑا اسی بات پر ہے، میرا اور میری پر. یہ آپ دیکھتے روز رائٹس رائٹس، کیا میرا حق میرا حق، یہ سب کیا ہوتا رہتا ہے، چونکہ مسئلہ میرا. جس دن یہ ہٹ ختم ہو گیا اس دن جھگڑے ختم ہو گیا. خالق کے حضور میں سمجھنا بہت ضروری ہے. عبد محض بن جا، عبد محض اگر وہ بن گیا تو یہ تیرا وجہ خلقت کو پورا کرنا ہے. اسی لیے نبی آخر کی شان کیا ہے، سب سے زیادہ کس لفظ کو عزیز رکھا ہے خود خالق نے؟ عبد ہونے کو. نبی کو آخر سب سے زیادہ کس چیز سے پکارا؟ عبد. سبحان اللہ اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، عبدیت عروج پر ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی، یہ عبد ہونا بڑا کمال ہے. یہ تشہد میں کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ. رسول ہونے سے زیادہ، میں جملے کو یاد رکھیے گا، زیادہ کمال عبد ہونے میں ہے. اگر عبودیت نہ ہوتی، عبد نہ ہوتا، تو رسول بھی نہ ہوتا.
صلوات علی محمد و آل محمد.
عبودیت کیا ہے؟ واسطہ بین عبد و معبود. رسالت کیا ہے؟ واسطہ انسانوں کے درمیان. رسالت کیا ہے؟ انسان کا انسانوں سے رابطہ. عبد کون ہے؟ خدا سے رابطہ. تو جب عبد و معبود کا رشتہ محکم ہوگا تو رسالت ہوگی. تو پہلے وہ رشتہ محکم ہو جو عبودیت کا ہے، جو عبدیت کا ہے. جب وہ عبد محض بنا تو پھر وہ رسول بھی ہے، پھر وہ نبی بھی ہے. لیکن پہلے منزل عبد ہونے کی ہے، جو شرف ہے اس کے لیے. اگر عبد ہونا شرف نہ ہو تو اس کا ذکر پہلے نہ ہو. لہذا قرآن نے جب بھی اپنے بندوں کو ذکر کیا، عبادنا، عبد، ہمارے بندے. یہ عبد ہونا کمال ہے. انسان یعنی وجہ خلقت انسان ہے، کائنات ہے، بلکہ ہر کائنات کا ہدف یہی ہے کہ عبد ہو جائے. تو یہ جو عبد ہونا ہے، یعنی پیغمبر کی حقیقت اس میں ہے کہ وہ عبد محض ہے، عبد کامل ہے. لہذا پروردگار نے تعریف اسی طرح کی ہے. یہ عبادت کے رموز ہیں ذات واجب کے، چونکہ خلقت کا مقصد ہی یہی ہے انسان کی، کہ انسان بندگی کرے. اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، چار دستور، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تب تمہیں کیا ہوگا؟ فلاح حاصل ہو جائے گی. چار دستوروں پر عمل کرو. ارکعوا، رکوع کرو. واسجدوا، سجدہ کرو. وعبدو، بندگی کرو. وفل الخیر، اچھے کام انجام دو، اعمال خیر. یہ چار باتیں. مگر آپ کہیے، سب تو ایک ہی جیسے ہیں کیا؟ بندگی میں سب شامل نہیں ہے؟ تو پھر یہ الگ الگ کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ یہ الگ الگ بیان ہو رہے ہیں اہمیت کے پیش نظر. ارکعوا واسجدوا، یہ دونوں نماز کے جز ہیں. یقیناً دونوں کا تعلق نماز سے ہے، بندگی سے ہے. جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، فسبح بحمد نماز سے تعلق ہے، تسبیح اور حمد کا. ارکعوا واسجدوا نماز سے تعلق ہے. اس کے بعد پھر ذکر ہے بندگی کے، وعبدوا ربکم. تو وعبدوا میں تو سبھی کچھ آ گیا، نماز بھی شامل، ہر چیز شامل ہے. مگر چونکہ عبادت میں اہم ترین رکن نماز، جزء عبادت، اور نماز کے دو اہم ترین ارکان میں سے رکوع اور سجدہ، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ارکان ہے کہ اگر ان میں سے پانچ میں سے یہ وہ ہیں کہ اگر زیادہ یا کمی ہو جائے نماز باطل. دو رکوع ہو جائیں یا ایک بھی نہ ہو تو بھی نماز باطل، تین سجدے ہو جائیں یا ایک بھی نہ ہو تو بھی نماز باطل. ارکان نماز، اور یہ ارکعوا جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہی نماز ہے. اور کی میں کیا کہہ رہا ہوں، وسجدو کا مطلب ضروری نہیں کہ نماز ہو، چونکہ سجدے اور بھی ہیں. تلاوت قرآن میں سجدے ہیں، سجدہ واجب، شکر کی منزل پر سجدے ہیں. لیکن رکوع کسی اور منزل میں نہیں ملے گا کہ یہ کام کر لیں تو دو رکوع کر لیں. یہ اسلام کہ آپ نے پڑھا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ فلاں کام کیا آپ نے، ایک عدد رکوع انجام دیجئے، ویسے کہیں نہیں ملتا. جب بھی رکوع کا ذکر آئے گا، یہ صرف نماز کے لیے. ارکعوا مع الراکعین، جماعت کے لیے، سب کے ساتھ تم بھی رکوع کریں، جماعت، نماز. رکوع رابطہ ہے قیام اور سجدے کا. بھی رکوع کیا رابطہ ہے بین قیام اور سجدہ. بندہ کھڑا ہے، اس کے بعد رکوع میں تاکہ سجدے میں چلا جائے، ایک رابطہ ہے صرف. مگر ارکان نماز میں سے ہے، رکوع کرو اور سجدہ کرو. سجدہ خود بندگی کا عروج، خود سجدہ ہے. نماز کا حاصل کیا ہے؟ کمال نماز کہاں ہوتی ہے؟ جب سرزمین پہ آتا ہے بندہ، جب اس پیشانی کو جو اس کی شناخت ہے، چہرہ انسان کی شناخت ہے، یاد رکھیے، کوئی آپ کے ادھر ادھر ہاتھ مار دے کوئی برا نہیں لگے گا آپ کو، اگر کوئی چہرے پہ ہاتھ مار دے بگڑ جائیں گے آپ، چونکہ چہرہ آپ کی شناخت ہے، چہرہ آپ کی پہچان ہے، آپ نہیں تو برا کوئی ادھر ادھر ہاتھ پھیر دے لگا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چہرہ چونکہ یہ آپ کی شناخت و ذات کی، اور اسی چہرے کی یہ پیشانی، کمال نماز جب یہ پیشانی زمین پر ہو، جب انسان اس کو معبود کے آگے رکھ دے، جو اس کی شناخت ہے، جو اس کی پہچان ہے، جب تک انسان خود سے غافل نہیں ہوگا راہ الہی میں سفر نہیں کر سکتا، میں جملوں کو یاد رکھیے، آپ کے اور بندے کے اللہ کے درمیان میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہیں، مجھے لوگ یاد رکھیے گا، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، آپ خود رکاوٹ ہیں۔ ایک آدمی دیکھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنے جانور کو، گدھے کو دریا پار کرا دے، پانی سے گزار دے، وہ جا نہیں رہا تھا، وہ کھینچنا چاہ رہا تھا، وہ پانی کونے پہ تھا، وہ آگے نہیں، پیر نہیں رکھ رہا تھا پانی میں، تو ایک آدمی دیکھا وہ دانشور تھا، کچھ سمجھدار تھا، وہ آ گیا ہے، کہنے لگے مجھے دو، وہ اس کو لکڑی لکڑی مار رہا تھا، اس نے آ کے اس کے ہاتھ سے لکڑی دی، وہ پانی کو ہلایا، اس کے بعد کھینچا وہ چلا گیا، کیسے کیسے ہو گیا؟ کہ بات یہ تھی، پہلے خود کو دیکھ رہا تھا پانی میں، تو خود پر پیر نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس کے مقصد کو سمجھیے، جب تک خود کو دیکھتے رہیں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ جو انا خیر منہ ہے، جس سے شیطان شیطان بنا، وہ یہی ہے میں۔ آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ کمال بندگی میں یہ میں ہونا ہے، میں، یہ اگر ہٹ گیا مقصد زندگی حاصل ہو گیا، یہ جب تک میں باقی ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہے عزیزو، اس کی بارگاہ میں میں کو مٹا کے جانا ہے، میں کہاں، حقیقت تو ہے، پر جو لوگ خود کو دیکھتے رہیں گے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے عزیزو، اس کی راہ میں پہلی چیز اگر ہٹانی ہے وہ یہی خود اپنے آپ ہے، سارا فساد دنیا میں اسی کا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، سارے کام بھی انجام دے دیں وہ بھی میں کے لیے۔ ایک صاحب نے مسجد بنائی، وہ بیچارے لگے ہوئے تو تعمیر کی مکمل ہو گئی، بہلول گزرے ادھر سے، دیکھا مسجد بنی ہے، دیکھا ایک آدمی لگا ہوا بےچارا محنت کیے، آگے اٹھے کچھ کوئی چیز پڑی تھی وہاں کوئلہ لال، اس پہ لکھ دیا مسجد بہلول، انہیں غصہ آ گیا، انہیں ہم نے بنایا، ہم نے چندہ جمع کیا، ہم نے یہ کیا، اس نے اپنا نام لکھ دیا۔ بہلول نے کہا پھر یہ تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اگر تو نے یہ ساری کوشش اللہ کے لیے، تو میں کہاں سے باقی رہ گیا کہ مسجد ہم نے بنائی؟ یہ جو باتیں کا تو اور کیا کہ جو اسے، ورنہ ساری زندگی عمل باطل ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہم تم نے بنائی تو یہ اللہ کے لیے تیرے لیے تھی، تو نام کسی کا بھی ہو، تمہیں اس کی کیا فکر تھی نام میرا کیوں لکھ گیا؟ جب تک یہ نہیں نکلے گا دماغ سے دل سے، سارے عمل باطل ہیں۔ یہ آسان تھوڑی قربت اللہ کا مسئلہ، یہ زبانی جمع خش نہیں ہے عزیزو، یہ جو بار بار ذکر قرب اللہ، اللہ کے لیے، یہ خود کو پہلے مٹانا پڑتا ہے، اپنی ذات کو مٹائے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ بس یہ جو سب سے بڑی رکاوٹ، یہ خود آپ ہیں اللہ کے بیچ میں۔ شیطان کیوں مارا گیا؟ خود اپنے آپ کو دیکھنے لگا، میں، انا، خالق نے کہا میں، اور وہ بھی میرے حضور میں، یہ تجھے حق کس نے دیا میرے سامنے کہنے کا کہ میں بھی کچھ ہوں؟ یعنی میں نے ہی خلق کیا اور آپ میرے سامنے کہیں میں، کسی اور کے سامنے کہتا چل بھی جاتا، میرے سامنے میں، میں نے ہی تو آپ کو زبان دی یہ کہنے کے لیے کہ میں، یعنی ہم نے اس لیے سنا آپ کے، میں اس سے بہتر میرے حکم کے مقابلے میں، یعنی حکم میں دوں، مجھ سے آپ کہیں، میں اس سے بہتر، یعنی آپ گویا کچھ تھے میرے بغیر بھی،
اذان من سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی یہی ہے ذات واجب کے لیے. پس رکو کرو, سجدہ کرو, یعنی خود کو مٹاؤ. بندگی کیا ہے؟ نماز. جب ذکر آئے گا عرض کروں گا اس سے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسلام کا ستون ہے, دین کا سارا دین اسی پہ قائم ہے. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, یہ تو اشارہ ہو گیا نماز کی طرف. بندگی کر اپنے رب کی, یعنی مراد یہ کہ نماز شامل بندگی ہے, مگر ہر وہ عبادت کہ جو بندگی کے لیے اسے انجام دے, وہ تمام مخصوص عبادات کے اصول طریقے جو بیان کیے گئے ہیں اسے انجام دے. وعبدوا ربکم, بجز اس کے کسی اور کی, اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا کبھی بھی, اس لیے کہ تیرا رب ہے وہ. وعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی کر, جس میں نماز بھی شامل ہے, جس میں روزہ بھی شامل ہے, حج بھی ہے, زکات بھی, قوم ہر جائے سب کے سب اسی میں ہے. تمام بندگی ہے پروردگار, بلکہ تمام ہے کام جو میں اس کا چکا ہوں. جب مقصد خلقت یہ بندگی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آفس کی زندگی کچھ اور ہے, مسجد میں کچھ اور ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. نماز دو رکعت پڑھی تو اس وقت بندگی کر رہا تھا, نماز ختم ہی ٹائم ختم ہو گیا بندگی کا. وہ تو کہہ رہا ہم نے پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے. اس کا مطلب کہ آپ کا ہر سیکنڈ, ہر منٹ, ہر لحظہ بندگی میں صرف ہونا چاہیے, یعنی مرضی الہی میں زندگی گزارنے کا نام ہے بندگی, عبادت. وفل الخیر, عمل خیر انجام دے. دیکھیے عجیب قرآن کی آیت ہے, یہ چار دستور بڑے اہم ہیں عبادت کے. اگر بندگی تمہاری نظر میں مخصوص افعال ہوں, مخصوص عبادات, ہم نے وہ بھی قید توڑ دی. تم اسے محدود نہ سمجھنا, ان مخصوص کو جو کہتے سب کتاب میں جو لکھا بس یہی ہے. ہر عمل خیر, عمل خیر مگر وہ جو ہم نے کہا ہے, نہ کہ آپ کا بنایا ہوا. آپ ہو سکتا ہے خود ہی کسی کو اپنے آپ تک لیں یہ عمل خیر ہے, نہیں, جو مرضی خالق کے مطابق ہے. ہر عمل خیر اسے انجام دو, یعنی کہ مثلا خم دے دیا بس مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے باوجود بھی رہتا ہے عمل خیر. زکات دے دی مسئلہ نہیں, اس کے باوجود بھی رہتا ہے عمل خیر. جب بھی سنو کسی کو مدد کی ضرورت ہے, عمل خیر باقی ہے. جہاں بھی دیکھو, جس منزل پر بھی کچھ کر سکتے ہو, عمل خیر ہے. ہر منزل پر, ہر مقام پر عمل خیر ہے. الگ کہہ رہا چار دستور, تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ رہے, یہ نہ ہو خالی نماز ہی رہ جائے, بلکہ ہر عبادت, اور نہ فقط یہ کہ مخصوص عبادات, پھر تو میں فارغ البال ہو گیا, ختم ہو گئی بات. نہیں, یہ حرکت تمہاری مسلسل جاری رہنی چاہیے رائے الہی میں. جہاں کوئی عمل ہے اچھا, اسے انجام دو جو ہمیں پسندیدہ ہے, جو تمہارے خالق کو عزیز آئے. میں جملہ اس کو, کبھی کبھی ہو سکتا ہے آدمی غور کرے کتنا اچھا پسندیدہ عمل ہے کہ آدمی زیارت پڑھے. زیارت عاشورا, ایک کوئی بھی زیارت ہے, سب قربت اللہ ہیں, یعنی اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں. آدمی زیارت پڑھ رہا ہے, باہر جو ہے کسی کوئی مدد کے لیے چلا رہا ہے, میں تو زیارت پڑھ رہا ہوں. اس کو فوراً دیکھنا ہوگا عبادت میں اہم اور مہم کیا ہے. یقیناً یہ بہترین عبادت ہے, لیکن اب جو صدا آئی ہے استغاثے کی, اب یہ اہم ہو گئی. یہ مہم ہے جو اندر ابھی میں کر رہا تھا, دوڑو باہر. اب نہیں ہو سکتا ہے میں اتنا اچھا عمل کیسے چھوڑ کے چلے جاؤں, میں زیارت عاشورا پڑھ رہا ہوں, اعمال محرم کر رہا ہوں, اعمال عاشور, باہر کوئی فریاد کرے مجھے بچاؤ, بھیا میں اعمال کیسے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ عمل باطل ہے, اسے کوئی جزا نہیں ہے, چونکہ اس سے زیادہ اہم باہر ہے کسی کی فریاد کو جانا. آپ کا تعین کرنا پڑتا ہے دو بہترین عمل میں زیادہ بہتر کون سا ہے. برے عمل کی بات تو سب کو پتا ہوتا ہے, شر کسے کہتے ہیں, ادھر آدمی جانتا ہے. عمل خیر میں زیادہ خیر کس میں ہے, پھر یہ مرحلہ آ جاتا ہے, یعنی زیادہ اہم کیا ہے. مہم تو بہت سی چیز ہے, اس میں ایک اہم بھی ہوگا. تو جو اہم ہے اسے اختیار کرو, کہ یہ انسان کو عقل اسی لیے دیے جو اچھائی میں زیادہ اچھائی, مطلب کم برائی زیادہ برائی تو حیوانوں میں ہی پائی جاتی, وہی پہچان لیتے ہیں. دو اچھائیوں میں زیادہ اچھائی کیا ہے, یہ کمال انسان کے لیے. انسان فوراً عمل کرے, یعنی تمام افعال خیر اگر تم نے یہ سب کیا، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تمہاری فلاح کا دار و مدار چار دستوروں پر ہے اگر تم نے اسے انجام، یعنی مراد کیا ہے؟ مسلسل بندگی. چاہے تم عبادات کرتے ہو، چاہے کوئی نیکی انجام دو، چاہے نماز پڑھو، یہ سب بندگی ہے. اگر تم نے پوری حیات کو اپنی وقف کر لیا اسی بات کے لیے تو تم فلاح پا جاؤ گے. تمہارے لیے نجات ہے، تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے. کب؟ یہ چار دستور جس میں ہر عبادت شامل ہو گئی، یعنی ہر نیکی شامل ہو گئی. پروردگار میں کہتے ہیں یا ایھا الذین، اے صاحبان ایمان. اس کا مطلب کہ ایمان کے باوجود بھی امکان رہتا ہے نقصان کا، ورنہ اگر ایمان ہی کافی ہوتا اور اس کے سامنے اس کا ثبوت نہ ہوتا. یہ میں نے کہا لفظ ثبوت، ایمان اور اس کو پھر ثابت کرنا کہ ہے یقین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں جملوں کو یاد رکھیے گا کہ بندگی بغیر ایمان کے بیکار ہے. نہیں، شرط قبولیت بندگی کی ایمان، چونکہ وہ تو بندگی تو میں نے کہا سبھی کرتے ہیں. دنیا میں ہر آدمی کہہ رہا ہے بندگی عبادت ہم کر ہی رہے ہیں، ہر قوم کہہ رہی ہے ہم عبادت کر رہے ہیں خالق نے، نہیں مگر ایک شرط ہے، وہ ہے یقیناً ایمان. تو اگر کچھ لوگ دائرہ ایمان ہی سے باہر ہیں، وہ خارج ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہیں اکارت، اگر ایمان نہیں. یہ پہلی شرط ہے ایمان ہونا. من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، جو بھی عمل کرے عمل صالح مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ وہ مومن ہو. ایمان اس میں قید ہے، بغیر ایمان کے عمل بیکار ہے. یعنی بیکار مراد آخرت میں جزا نہیں ہے. ایک کافر یہاں ہو سکتا ہے خوب اچھے اچھے کام کرے، اسپتال بنائے، سڑکیں بنائے، پل بنائے، سارے کام کر سکتا ہے، اللہ اللہ کو میں نہیں مانتا. ممکن ہے کہ آپ زور لگا دیں اس جنت میں بھیجنے کا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ شور مچاتے ہیں اس پر، مگر اللہ راضی نہیں بھیجنے پر، اس نے تو انکار کر دیا. میں نے دیکھا بہت سے دانشور بہت شور مچاتے ہیں، ہم انہوں نے اتنے کام کرے، انسانی خدمت کر رہا ہے کیا بات ہے. میں کہتا ہوں آپ طے کریں گے کس کو لے جائے یا وہ طے کرے گا. وہ کہتا نہیں، وہو مومن، شرط ہے ایمان. ہاں ایمان کے بغیر عمل ہے، آپ دنیا میں نوبل پرائز دے دیں، مال دے دیں، جو چاہے دے دیں، یہ آپ دنیا میں دے دیں، آخرت مگر اس کی نہیں ہے. وہاں شرط ہے وہو مومن. ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں جزا نہیں ہے، آپ دنیا میں لے رہو جو چاہے دے دو، مگر آخرت نہیں. اس لیے قرآن نے بہت اصول واضح کیا، کون لوگ خسارے میں رہیں گے، سب محنت کے باوجود اپنی اللہ جل سایوں پھر حیات دنیا، وہ لوگ کہ جن کی دنیا کی ساری کوشش برباد ہو گئی. قرآن کی آیت، آخرین اعمال کون ہیں؟ جن کی دنیا کی ساری کوششیں. وائے ہم یا سبون انہم یحسنون، سنا، حالانکہ گمان کرتے ہیں کہ بڑے اچھے اچھے کام انجام دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اپنے گمان میں وہ یہی سمجھ رہے ہیں ہم بڑے بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں، مگر ان کے سارے اعمال آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم واللقائے حبطت اعمالہم. اس لیے کہ یہ لوگ آیات اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے تھے اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے ملاقات کے منکر تھے، یعنی آخرت نہیں ہے کوئی چیز. تو کیا ہوا؟ حبطت ان کے اعمال سب برباد. فلا نقیم لهم یوم القیامہ وزنا، ہم قیامت میں ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن ہی نہیں قائم کریں گے. آپ فریاد کریں، آپ کہیے کہ ارے صاحب اتنے بڑے بڑے کام کر گیا کافر، آپ اسے کچھ دے ہی نہیں رہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم وزن ہی نہیں رکھیں گے تولنے کے لیے، ہم معیار ہی نہیں بنائیں گے اس کے لیے کہ اس کو اہمیت ہے، ہمارے نزدیک اہمیت ہے ہی نہیں اس کے عمل کی. یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے جو کہیں ضعیف ہے، یہ تو آیت قرآنی ہے. ہم معیار، حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ بل وزن یوم الحق، اس دن حق ہے وزن کرنا اعمال کا قیامت میں. مگر جب قرآن کہتا ہے عام حکم اس کے ساتھ قید بھی لگاتا ہے. اب یہاں قید آ گئی, یہ تو شاید صحیح ہے کہ ہم ضرور وزن کریں گے مگر ان کے اعمال کا نہیں. ہم کریں گے, ہم نے کہا ہم سب کا عمل کریں گے وزن کریں گے مگر ان کا نہیں, چونکہ ان کے اعمال پہلے ہی اکارت ہو گئے. چونکہ دنیا میں بغیر ایمان کے انجام دیا, ہمیں تسلیم نہیں کیا تو ہم کیوں مانیں؟ تو پھر وزن کس کے اعمال کا ہوگا؟ مومنین کے. یعنی وزن ہوگا جو ایمان رکھتا ہے, صرف اس کے عمل کو ہم دیکھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان ایسے نہیں ہو جائے گا بس مومن ہو گئے کافی ہے. یہ لفظ کیوں آ گیا وزن کا پھر؟ یعنی ہم بھی دیکھیں گے مومن ہے تو لایا کیا ہے. نہیں مطلب مومن ہو گئے تو کافی تھا بس کافی ہے, نہیں نہیں نہیں, مومن ہے تو کیا کیا ہے, ایمان ہے تو ثبوت کیا ہے ایمان کا. یعنی اعمال صالح, قرآن کی بار بار آپ کیا پڑھتے ہیں, ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. یہ کیا چیز ہے؟ کہیں آپ نے پڑھا کسی پورے قرآن میں اس نے کہا کہ ایمان کافی ہے بغیر عمل کے؟ نہیں, کہیں نہیں پورے قرآن میں کہ خالی ایمان کافی. جب بھی کہا تھا ایمان وعملوا الصالحات, وعملوا الصالحات. ایمان تو خالی دعویٰ ہے جس کا قلب سے تعلق ہے. دو حکم ہے انسان کے لیے, ایک اس کے دل کے لیے, ایک اس کے اعضاء و جوارے کے لیے ہے. اعتقاد کا تعلق قلب سے ہے جو نظر نہیں آتا. کس کو کیا معلوم ہے کس کا عقیدہ کیا ہے؟ کون جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ اور جب عقیدہ ہے تو ثبوت عقیدہ کیا ہے؟ اعضاء و جوارے کی ذمہ داری اس کا اظہار کرے جو دل میں ہے. جو کبھی میں نے عرض کیا ہوگا آپ سے پہلے بھی کہ اصول و فروع کے معنی کا, اصول یعنی جڑ, جڑیں, اصل یعنی جڑ. جڑ کہاں ہوتی ہے؟ پوشیدہ. درخت کی جڑ نظر آتی نظر نہیں آتی, وہ زمین میں ہے. وہ تو جڑ کی صحت کا دارمدار درخت کی تازگی پر. اگر درخت تازہ ہے, پھول لگے, پھل ہے, جڑ بہت اچھی ہے, مضبوط ہے, اپنا کام کریے, شجر نظر آ رہا ہے بھرا ہوا, پھل بھی دے رہا ہے, پھول بھی دے رہا ہے. اور اگر جڑ کمزور ہے تو درخت بھی کمزور ہے. معلوم ہے کہ پھل خراب آ رہا ہے, پھول بھی نہیں آ رہے, کہ بھائی کچھ کرو, نئی کھاد دو, پانی دو, کچھ کرو, تاکہ یہ جو اصول, اسی کو کہتے ہیں, یہ جو سینے میں ہے, جو کسی کو نہیں معلوم, آپ جانتے وہ جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتا, اگر یہ اندر صحیح ہے تو پھر اعضاء جوارے سے کوتاہی نہیں ہوگی, اظہار ہوگا. اسی کا نام فروع ہے. یہ فروع دین کیا ہے؟ اعضاء سے گواہی عقیدے کی جو دل میں ہے. یہ نفاق کی بھی بات نہیں ہو رہی, وہ تو کوئی جڑ ہی نہیں ہوتی اس کی, تو وہ تو مثل کاغذ کے پھول ہیں جو ہمیشہ ایک جیسے ہی رہیں گے. وہ ابھی ایمان و نفاق کی بحث نہیں ہو رہی, ابھی خود ایمان کی بات ہو رہی ہے. آمنوا وعملوا الصالحات, جو مومن ہے وہ پھر عمل صالح انجام دے. ورنہ قرآن نے واضح کہہ دیا کہ جہاں پر بات ایمان کی اگر نہیں ہے تو ہم عمل ہی قبول نہیں کرتے, اور جب ایمان قبول کرتے ہیں تو پھر ہم اسے تولتے بھی ہیں. لایا کیا ہے بھئی؟ ہم نے بھیجا تھا, کتنی بندگی کی, کتنی بندگی کی. یہ خالی نعرہ ہی لگاتا رہا, خالی اعلان ہی کرتا رہا. نہیں, عقیدہ اگر تھا. کبھی کبھی آپ کے سامنے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں. آپ ابھی آج ہی نماز وحشت آپ پڑھ رہے تھے. ہر مرنے والا آپ کے لیے ایک آیت بن جاتا ہے اللہ کی, جس میں خود ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے, اور یہ جانے والا خود ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے. اور وہ آپ مشہور واقعہ جو آپ مجالس میں سنتے ہی رہتے ہیں, اس کی تکرار ہے, کیونکہ مومنین کے لیے فائدہ ہے, کہ جب آپ کا 11th امام ایک جنازے کے ساتھ تھا, اور اسے دفن افن کر دیا, اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو انہوں نے پوچھا امام نے کہ یہ جو ہم نے اسے دفن کیا, ہمیں نہیں معلوم اس کا عقیدہ کیا تھا. یعنی مراد مولا کی لوگوں کے حوالے سے ہے, اس کا عقیدہ ہم تو نہیں جانتے. یا بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا معلوم, ہم تو یہی دیکھتے تھے مسجد میں آتا تھا, نماز پڑھتا, بھی اس سے زیادہ ہم یہ تو نہیں جانتے تھے اندر کتنا مانتا تھا نہیں مانتا, ہمیں کیا پتا. یا کتنے مسجد میں ایسے آتے ہوں گے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے بعض, مگر آتے ہیں سوشلائزیشن کے لیے. باہر جاتے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پہ یقین نہیں, اس پہ یقین نہیں, پتہ نہیں کس پہ یقین نہیں. آ گئے چونکہ چلو گیدرنگ ہے, اپنا ملنا ہے, کچھ تو کرنا ہے جا کے, بچوں کی خاطر, کس کی خاطر, چلو شعر بھی پڑھ دیتے ہیں, آگے ایسے ایسے کلام لکھ دیتے ہیں, آپ حیران ہوں گے. بتالا نبوت پہ یقین بھی نہیں ہے, ایسے ایسے افراد پائے جاتے ہیں. مگر ہمیں چونکہ فن ہے, فن آتا ہے اس لیے شہرت ہو رہی ہے. ایسے ایسے افراد موجود ہیں تاریخ میں گزر گئے کہ ایک طرف اظہار الحاد بھی کریں گے, دوسری طرف شعر بھی لکھ رہے ہیں شان نبی میں. وہ بھی کام ہو رہا ہے, یہ بھی کام ہو رہا ہے, اظہار اپنا. کہا نبی نے, امام نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. کہا بے شک. کہا اگر موت تو پردے کو ہٹا دیتی ہے نا. کہا کہ اب اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی جب کمی دیکھے گا. کہ سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ مجھے واپس بھیجا جائے. آپ نے کہا بے شک. کیا یہ جائے گا کہ نہیں, جو یہاں آ گیا اب یہاں سے واپس نہیں جاتا. کیا تم نے سچ کہا, یہ یہاں سے واپس نہیں جا سکتا, مگر تم جا رہے ہو, تم واپس جا رہے ہو, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ واپس نہ جا سکو. اپنے عمل اور عقیدے کی اصلاح کرو. یہ ترس ہے ائمہ کے, ترس کیا ہوتا ہے بھائی من. پس حقیقت, یہاں گفتگو زیادہ نہیں جاؤں گا ابھی, حقیقت عبادت وہ ہے ذات واجب, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے, میں نے کبھی کہا تھا اپنی مجلس میں کہ اگر کبھی بھی کسی سے بحث کرنا ادیان میں, تو کبھی بحث نہ کریں فروعات پہ اپنے, ہمیشہ گفتگو کریں توحید پر. یہ خصوصیت ہے دین اسلام کی فقط, یہ پہچان ہے اسلام کی, توحید پروردگار, جو کسی دین میں نہیں ہے. سارے ادیان کی ہلاکت اسی بات پہ ہوئی ہے, اس کو نہ پہچاننا. کسی نے تین بنا لیے, کسی نے ایک بنا لیا, کسی نے بھگوان بنا لیا, کسی نے جانور کو خود, جس کو دل چاہا اس نے بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے. وہ ایک کی حقیقت بندگی کا رمز ہی اس کی پہچان ہے. دیکھیے کتنی حدیثیں امام کو اپنے جد کی معلوم ہیں, خود اپنی ہیں, اگر چاہتے تو بیان کر دیتے. مگر امام نے کون سی حدیث چنی؟ چونکہ نیشا پور میں جب پہنچے تو بہت سی حدیث تھی, لیکن کہا کہ قلم تیار ہے, لکھنے والے ہیں کتنے, کسی کا 40,000 زیادہ, کتنے لکھنے والے ہیں, کتنے قلم دان ہیں, یادگار رہ جائے, تاکہ یادگار رہ جائے. کیا کچھ کہیے جو اپنے جد سے آپ تک پہنچا. حدیث کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ حسنی. خالق نے کہا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ, یہ میرا قلعہ ہے. من دخل حسنی آمن من عذابی, جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ. دین کی اساس یہی ہے, لا الہ الا اللہ. وہی کہ بندگی نہیں, صرف اس کی بندگی. اللہ صرف وہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, وہ حقیقت ہے فقط. ایاک نعبد, صرف وہ حقیقت, اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. پروردگار آواز دے رہا ہے, یہ جو میرا کلمہ ہے, یہ قلعہ ہے میرا. یعنی کیا مراد, یہ کہنا کافی ہے؟ وہ تو ہزار آدمی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ صبح سے شام تک, اور قتال بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو ظلم بھی کر رہے ہیں, سبھی کچھ کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں صبح شام. بلکہ کتنا آپ نے دیکھا, چوری کر رہے ہیں, دکان میں بیٹھے ہو, لا الہ الا اللہ تسبیح چل رہی ہے, چور بازاری بھی ہو رہی ہے, غیبت بھی ہو رہی ہے, سبھی کچھ کر رہے ہیں, کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں. یہ مراد نہیں ہے یہاں. حقیقت کلمہ یعنی حقیقت توحید. جو حقیقت توحید کو سمجھا, حقیقت توحید کیا ہے, جب اس کو پہچانا تو پھر اسی پر توکل, جب اس کو پہچانا تو صرف اسی کی بندگی. وعبدو, بس اس کی بندگی. اس کو پہچان لیا, اس کے بعد اب کسی کا آگے سر نہ جھکانا سوائے اس کے. خالق نے کہا یہ میرا قلعہ ہے, یعنی آدمی کو بچنے کہاں جائے گا, قلعے کے اندر. اگر تم نے اقرار کیا دل سے, یعنی حقیقت کو سمجھا, تو پھر سمجھ لو کہ یہ میرا قلعہ ہے, اور جو اس میں آ گیا, یعنی جس نے قبول کر لیا, پھر وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اب کتنے لوگ اس کو لکھ رہے ہیں عزیزو, ہزاروں افراد کڑے میں, یادگار رہ جائے.
حرکت کی. اما بشرطہا وہ شروطہا, مگر اس قلعے میں داخل ہونا کچھ شروط ہیں, شرط ہے اس کی بھی. وانا من شروطہا, میں ان شروط میں سے ایک ہوں, یعنی امامت, ذات نہیں عہدہ, امامت جس کا میں وارث ہوں. یہ ان شروط میں سے ایک ہے کہ جس کے ماننے کے بعد اس قلعے میں جا سکتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے. امام نے بیان کیا حقیقت توحید, حقیقت امامت, حقیقت امامت یعنی یقین. کس بات پر؟ اگر اس پر یقین ہے تو پھر اس پر بھی یقین چاہیے. خدا کو مانا ہے تو اس کے بندوں کو بھی ماننا ہے. اگر یہ, یعنی اگر عقیدہ مکمل ہوگا تو داخلہ ہوگا قلعے میں, ورنہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے سرنڈر خدا کے سامنے, سرنڈر ذات واجب کے سامنے. یہ حقیقت بندگی ہے. مولا نے کہا, آپ جانتے تھے, ایک ہی حدیث کہہ رہا ہوں, یہی حدیث اساس دین ہے, اساس مذہب ہے. ایک حدیث میں, اور شرف نے بتایا رابطہ کیا ہے ان کے اور ان کے جد کے درمیان. لا ینفق, ان میں کوئی جدائی نہیں ہے. نبوت اور رسالت کا اتحاد کس معنی میں کہ جو جد نے اگر جتنی کھجوریں دی تھی خواب میں, تو حقیقت میں جب سامنے آ رہا ہے تو دینے والا وہی ہے, اتنی ہی دے رہا ہے جتنی جد نے دی تھی. اور لینے والا حیران کہ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا, اتنی ہی دی تھی یا کچھ زیادہ دیں, کہ اگر انہوں نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. حقیقت توحید ہر امام کا ایک ہی ورثہ ہے, اس کی معرفت. جیسے امام رضا علیہ السلام کیا تعارف کرا رہے تھے, توحید, توحید حاصل دین ہے, اساس دین ہے. ذات واجب کی معرفت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. توحید نہیں تو دین نہیں. اور اگر توحید نہیں تو پھر آخرت کس بات کی, اور قیامت کس بات کی, اور نبوت کس بات کی, امامت کس بات کی؟ وہ اگر وہی نہیں ہے, وہ اساس ہے. اس کی معرفت کے بعد سب کی حقیقت ہے. وہ ہے تو پھر نبی بھی ہے, امام بھی ہے, سب کچھ ہے. اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ تعارف کون کرا رہا تھا؟ جسے حق ہے تعارف کرانے کا. یہ بجز اس کے بندوں کو کون تعارف کرا سکتا ہے؟ انہیں حق تھا, انہوں نے تعارف کرایا. یہ مجسم ہے اپنے جد کی طرح. دیکھیے میں نے کہا باقی باتیں چھوڑ دیجئے, ایک نماز فقط وہ بھی مامون برداشت نہیں کر سکا. تو چاہے کہ یہ تو عموماً حکمراں سیاسی فیصلے کرتے ہیں, اکثر دیکھا جاتا ہے, آج نماز آپ سے پڑھوا دی جائے. بھائی نماز میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ اس نے کہا کون سا انقلاب آ جائے گا؟ جا کے نماز پڑھ کے چلے آئیں گے. کہ جائیے, کہ ہم جائیں گے مگر اپنی شرط پر. کہ آپ جیسے آئے چلے جائیں, اس میں کون سی مشکل ہے؟ کہ جیسے ہمارے جج جاتے تھے ویسے ہی جائیں گے. اب مامون نہیں سمجھ رہا تھا ابھی تک کہ یہ حقیقت کیا ہے. اب جو نکلے مثل پیغمبر, اسی طرح لباس, اسی طرح حرکت, اسی طرح کڑے میں, اسی طرح تکبیر کی آواز ہر قدم بڑھنے کے بعد. پیچھے آہستہ آہستہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے, جہاں جہاں سے گزر رہے لوگ جلوس میں شامل ہوتے جا رہے عیدگاہ جانے کے لیے. کسی نے خبر دی مامون کو کہ اگر یہ اسی طرح عیدگاہ پہنچ گئے تو انقلاب آ جائے گا, حکومت تیری الٹ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیری طرح کا امام نہیں ہے. ان کو دیکھ کر لوگوں کو رسول یاد آ رہے ہیں. تم لوگ یاد کیجئے گا, ان کو دیکھ کر لوگوں کو نبی یاد آ رہا ہے. تو خطرہ اس پہ نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھا دے, خطرہ یہ تھا کہ کہیں لوگوں کو رسول یاد نہ آ جائے. اگر رسول کو پہچان لیا تو پھر لوگ ان کو نہیں مانیں گے, اس کے صحیح وارث کو پکڑیں گے.
آپ سمجھے؟ ورنہ کیا ضروری ہے مامون کو کہ شہید کرے؟ خطرہ اسی وقت شہید کرتے ہیں جب خطرہ حکومت کو نظر آتا ہے، ورنہ سیاسی فائدہ تھا پہلے تو، مگر دیکھیں اب سیاسی فائدہ نہیں، اب خطرہ ہے، اس لیے کہ لوگوں کو شناخت ہے کہ وارث حقیقت میں کون ہے، اور جب اس کی شناخت ہو جائے پھر غیر کو انسان نہیں مانتا. تم لوگ یاد رکھیے گا، جیسے ہی خدا کی پہچان ہوئی غیر خدا کو نہیں مانے گا، جیسے ہی نبی کی پہچان ہوئی غیر نبی کو نہیں مانے گا، جیسے امام کی شناخت ہو گئی کہ وہی ہے جو نبی کا وارث ہے، اب غیر کو نہیں مانے گا. کہ اگر یہ لوگوں نے دیکھ لیا، جو یقیناً دیکھ لیا، جانتے ہیں کہ یہ تو جد ہیں اپنے، ان کے ہوتے ہوئے پتا چلا کہ بس حکومت کو فوراً خطرناک ہوتا ہے کہ لوگ اگر ان کے پیچھے ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا. بس سجدہ جملہ کر دوں کہ دنیا میں ان کے قتل کا سبب ان کا کمال ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، دنیا نے ان کو قتل کیا ان کے کمال کی وجہ سے، کہ جو ان کا کمال ہے وہ ہم میں نہیں ہے، یہ کمال سبب حسد بن گیا. عزیزو، یہ تو قضاء و قدر الہی ہے، یہ تو اس کی قضاء ہے عزیزو. اور یہ وہ ہیں جو تسلیم کرنے والے ہیں، جو اصل بندگی کے معنی ہیں، تسلیم، سر کو جھکانا، جو اس کی رضا ہے. زہر کا اثر شروع ہوا، میں صاحب اسے دو جملے میں آپ میرے غور کیجیے گا میری بات. یہ زہر کا اثر ہوا، اکیلے ہیں، غریب الغرباء ہیں، آپ زیارت میں پڑھتے بھی ہیں نا، غریب الغرباء ہیں یقیناً، اکیلے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، مگر میں ایک جملہ کہہ دوں، مولا اس کے باوجود کہ مامون نے آپ کو شہید کیا، مگر جنازہ بڑے شان و شوکت سے اٹھایا، ایک لشکر پورا، سیاسی ضرورت، ایک لشکر پورا، مگر میں آپ کے جت کی، آپ کے اس جت کو، اس مظلوم کو یاد کر رہا ہوں. عزیز ہو، مولا آپ غریب الغربا تھے، لیکن جب وقت آیا آپ کے نماز کا تو آپ کا بیٹا پہنچ گیا، آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، آپ کا وارث پہنچ گیا وقت آخر، تاکہ آپ کے انجام دے سکے، آخری لمحات میں آپ کو دفن کر آپ کی نماز پڑھا سکے، جو نہیں تھا وہاں مگر پہنچ گیا. میرا سلام اس بیٹے پر مولا جو تھا اپنے باپ کے سامنے، جو تھا اپنے باپ کے سامنے، مگر اس حال میں تھا کہ گلے میں خار دھار توک تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، جس کی نگاہ کے سامنے باپ کا لاشا پڑا تھا، مگر وہ باپ کو دفن نہیں کر سکتا تھا، باپ کی لاش کو دیکھ کر بیتاب ہو رہے تھے. ایک مرتبہ پھوپھی نے دیکھا، قریب ہی آواز دی، ارے بیٹا خود کو سنبھالو، تم حجت خدا. آواز دی پھوپھی اماں، ارے حجت ہے تو خدا زمین پر ہے، میں اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. ربنا ما تنسنا،
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، علم نکالنا، علم نکالنا، یا حسین، 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 غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا.